وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب سیدہ زہرا سلام علیہا کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت اور ارادہ تھا. بہرحال بعض ایام گزر گئے اور بقیہ ایام سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. گزشتہ سال ہم نے موضوع فدق اس کو اٹھایا تھا اور اس کا آج آپ کی خدمت میں ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. تقریباً 40 دروس اس موضوع کے اوپر سابقہ سال ہوئے اور انشاءاللہ اس سال اسی کا آخری حصہ اگر توفیق الہی نصیب ہوئی تو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. فدق کا مسئلہ کیونکہ بعض جگہوں پہ میراث کے عنوان سے مطالبہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے اور بعض جگہوں پر ہبہ کے عنوان سے مطالبہ ملتا ہے. میراث اور ہبہ علم فقہ کے دو جدا جدا باب ہیں, دونوں کے فقہی احکام جدا ہیں. اہل سنت فقہ میں بھی اور مکتب اہل بیت علیہم السلام میں بھی جو فقہی مسائل اور فقہی احکام وارد ہوئے ہیں ان میں جدا جدا دونوں کے احکام ہیں. میراث اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب ایک شخص وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کا بچا ہوا ترکہ, عربی زبان میں بھی ترکہ ہی کہتے ہیں میراث کو, میراث اور ترکہ دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے, تو اس کا بچا ہوا مال وہ میراث کہلاتا ہے. بس زندگی میں میراث نہیں تقسیم ہو سکتی, زندگی میں میراث نہیں ہو سکتی, نہ زندگی میں میراث دی جا سکتی ہے. ضروری ہے کہ ایک انسان پہلے وفات پائے اور وفات پانے کے بعد اس کا جو مال بچ جائے گا اس کی ملکیت کہلائے گا, اس کو ہم میراث سے تعبیر کرتے ہیں. ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو دے دینا اور دینے والا واہب جو ہے دینے والا وہ, اب اس کے فقہی احکام جدا ہیں, صورتیں جدا ہیں, آیا عوض لیتا ہے یا نہیں لیتا, دونوں صورتوں میں ہبہ قرار پا سکتا ہے. ہبہ جب آپ دیتے ہیں تو جس کو دیا گیا ہبہ وہ اس کی ملکیت شمار ہوتا ہے. اگر ایک واہب دینے والا ایک شے کسی کو دے اور جس نے لی ہے وہ اسے لے لے اور وہ اس کو پھر اپنی ملکیت قرار دے دے, یعنی دینے والے نے بھی اس لیے دی کہ یہ اپنی ملکیت قرار دے اور لینے والے نے بھی اس کو لے لیا, تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. ہبہ کی قسمیں ہیں, جیسا کہ فقہ کی جو قدیمی ہماری کتب ہیں, المقنعہ ہے یا اس طرح دیگر کتابیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ, شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں ہبہ کی اقسام ذکر کی گئی ہیں. بعض ہبہ کی اقسام ہیں جن میں رجوع کر سکتا ہے واہب, جس نے ہبہ کیا ہے دیا ہے مال وہ رجوع کر سکتا ہے, بعض صورتیں ہیں رجوع نہیں کر سکتا. لہذا واہب جب ایک شے, مثلا ہبہ چونکہ اردو میں لفظ استعمال نہیں ہوتا, ہدیے سے قریب قریب یہ معنی بن جاتا ہے, اگرچہ ہدیہ ایک الگ چیز ہے جسے ہم تحفہ کہتے ہیں, تحفہ ہے ہدیہ ہے, یہ ایک الگ باب بن جاتا ہے, یا انعام اسے جعالہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, کہ تو یہ ایک الگ ابواب بن جاتے ہیں. ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کو دے دیں, مثلا آپ کے پاس ایک گھڑی ہے, آپ وہ اپنے دوست کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو ہبہ کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں اور وہ بھی لے لیتا ہے, تو آپ کا اسے دینا اس نیت سے اور اس کا لے لینا یہ کیا کہلائے گا؟ ہبہ. بس ہبہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگلا بندہ اسے استعمال کرے گا اور اس کو اپنی ملکیت بھی بنا سکتا ہے, اور جب ملکیت بنا لے تو بعض صورتوں میں واہب دینے والا رجوع بھی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں میراث کا باب جدا ہے اور ہبہ کا باب کاملاً جدا ہے. یہاں پہ بعض افراد جن کا کام ہے شکوک و شبہات کا ابھارنا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے और जिन्होंने उनको शहीद किया उनके जरायम को छुपाने के लिए शकुक व शुभात उभारते हैं। अगर शकुक व शुभात उभारने लगें तो वो तो कुरान को भी मशकूक बना के पेश कर सकते हैं, वो तो नज़रिए तौहीद को भी मशकूक बना के पेश कर सकते हैं, जैसे आज के दौर में इल्हाद फैलता चला जा रहा है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को छुपाने की कोशिश की गई। शुभात अगर इकट्ठे करने हैं, शकूक और शुभात उभारने हैं, वो तो किसी भी मौजू पे उभार के मुखालिफिन पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से इन हकायक को छुपाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की मज़लूमियत में एक बहुत अहम राज पोशीदा है, और वो राज है कि इस ज़मीन के ऊपर, कुर्रे अर्ज के ऊपर हकूमत इलाही आए, और उस हकूमत इलाही के लिए जितनी इंसान कोशिश कर सकता है, यहाँ तक कि शहादत से हमकिनार हो जाए, लेकिन अपनी कोशिश को वो मुलतवी ना करे, कोशिश को ख़त्म ना करे। लिहाजा उस्वा हैं जनाब सैयदा सलामुल अलैहा उम्मत इस्लामिया के लिए। जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की शहादत वो चंद चीज़ों के इनवान से नहीं हुई, दर हकीकत हुकूमत इलाहिया के क़याम और वली इलाही खलीफ़ इलाही के मनसब के ऊपर आने के लिए हुआ। पहली मुदाफ़े हैं इस इनवान से जनाब सैयदा सलामुल अलैहा।
सवाल आ सकता है पर ये आपने कहा कि हुकूमत इलाही के लिए वो जो बागे फिदक था एक महदूद था या मुस्लिम जगह
अभी इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील पेश की जाती है, क्योंकि फदक के इनवान से उसका हदूद अरबा क्या था और क्या, उसके बारे में गुफ्तगू एक हो चुकी है, लेकिन अभी इस मौजू को समझने के लिए बाज़ उमूर का जानना इब्तदा में ज़रूरी है। आखिर जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की इस कदर काविश और कोशिश, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्यों इस कदर उनके ऊपर मजालिम ढाए गए? उनका टकराव किन अफराद से हुआ? किन अफराद पे गज़बनाक हुई? किन अफराद से उनका इख्तलाफ हुआ? ये सारी चीज़ें मुहिम हैं। जब इख्तलाफ होगा तो दो में से एक हक के ऊपर होगा। हक किसके साथ है, इस चीज़ का तायुन करने के लिए हमें बाज़ उमूर का जानना ज़रूरी है। लिहाजा अगर हम जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की शहादत को फ़कत मरासिम की नज़र से देखें, एक रस्म है, हमने गम मनाया और उसमें भाग दौड़ की, बस इसके बाद वो दिन गुजर गए तो अब किसी और अमर में हम मशगूल हो जाएं। अगर रस्म बना दिया जाए तो ये तो छुप जाएगा पैगाम, ये तो मकसद जो हदफ जनाब सैयदा का था वो छुप जाएगा। यानी एक दफ़ा ये होता है कि गम शहादत मनाया जा रहा है, शहीद होने का गम है कि ये शख्सियत इस दुनिया से हमसे जुदा हो गई, और एक दफ़ा ये गुफ्तगू की जाती है ये क्यों शहीद हुआ, किसने शहीद किया, आखिर चाहता क्या था वो बंदा जो शहीद हुआ है, उसके मकासद और अहदाफ क्या थे। इस जानिब से सोचना बहुत ज़रूरी है, अगर इस जानिब से हमने ना सोचा तो वो दुश्मन जो शकुक व शुभात उभारता है या रस्म में हमें मुबतला करता है, हर दो लिहाज से कामयाब हो जाएगा। बास को रस्म में मुबतला करके कामयाब हो जाएगा और बास को शकुक व शुभात में उलझा के कामयाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कब्रे जनाब सैयदा सलाम अलैहा का मख्फी होना, क्योंकि मकतबे तशय्यो में तकरीबन अक्सर और बेशतर उलमा का नज़रिया, रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये है कि जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की कब्र वो जन्नतुल बकी में नहीं है। सरी हमारे पास सही सनद रवायात हैं इस मौजू पे, वो उनके घर में है या मिंबर रसूल व कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान है। बहरहाल ये मौजू बाद में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये कि ये शहीद होने वाली हस्ती क्यों शहीद की गई, क्योंकि सही सनद अल काफ़ी की रवायत है इन्नहा सिद्दीक़तुन शहीदतुन, या बाज़ ज़ियारत नामों में ये हमें मिलता है, या अहले सुन्नत कुतुब में लफ्ज़ शहीद नहीं आया, लेकिन ये आया कि 6 महीने के अंदर अंदर वफात हो गई। आखिर किस वजह से, ना किसी मरज़ का बयान है, ना किसी और शय, कोई ऐसे हादसे का उन्होंने तذکرہ किया, अचानक तो कोई इस तरह से इंतकाल नहीं होता। जनाब उम्मे ऐमन मौजूद थी, बूढ़ी थी जनाब उम्मे ऐमन, उनका तो इंतकाल नहीं हुआ, उम्मुल मोमिनीन में से किसी का इस तरह इंतकाल नहीं हुआ। आखिर किस तरह से ये वाक़या पेश आया कि इस कदर अजीम हस्ती वो उम्मत के दरमियान से चली गई। आया फ़कत इतना लिख देना काफ़ी है कि 6 महीने में वफ़ात हो गई। इसका ये मतलब है कि पीछे मसाइल हैं। बस ये पहला नुक्ता कि ये वाली गुफ्तगू, क्योंकि हम जिस बहस में दाखिल हो रहे हैं उसमें ये वाले पहलू हमारे सामने कम ही आएंगे। असल हमारा मकसद इन्हीं पहलुओं को ज़िक्र करना है। वो हस्ती क्यों शहीद की गई, वो जो शहीद की गई हस्ती है उसका हदफ क्या था, वो क्या मकसद और हदफ रखती थी कि उसको पूरा किया जाए। नंबर 3, किससे टकराव हुआ, किससे इख्तलाफ हुआ, ये बुनियादी तरीन चीज़ें हैं। गमे जनाबे सैयदा सलामुल अलैहा वो क्या है, एक गम वो है कि जो उन्होंने बदन पे झीला, एक गम वो है कि जिसने उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। लिहाजा उनके गमों को बयान किया जाए, उसका तस्करा किया जाए। गमे जनाबे सैयदा सलामुल अलैहा क्या हैं, बस ये पहला मुकदमा हो गया, इसकी तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। ये मैं फिर आपकी खिदमत में तकरार कर दूँ इस जुमले का कि खाली रस्म में मुब्तला हो जाएं या शकों को शुबहात में उलझ के रह जाएं, हर दो सूरतों में दुश्मन कामयाब है। लेकिन अगर हम इस तरफ आ जाएं, ये बहस उठाएं, सोचें, अपने जहन में इस हवाले से गौर व फिक्र करें कि क्यों ये हस्ती शहीद कर दी गई इतनी छोटी उम्र में, 19 साल या 21 साल, या बाज़ ने बिलफर्ज़ बाज़ ने ये भी लिखा है कि 30 साल, हम फ़र्ज़ करते हैं कि 30 साल, बनती नहीं है 30 साल, ये सुन्नी दोनों कायल हैं, लेकिन 20 साल, 21 साल, 19 साल, इतनी कलील उम्र में क्यों शहीद कर दी गई और ऐसे माशरे में शहीद की गई जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुत्तसिल ज़माना है। असलन चंद घंटों का भी फासला नहीं है, मुत्तसिल ज़माने में शहीद की गई। और इस पूरे वाक़े में उनका हदफ क्या था, वो क्या चाहती क्या थी, आया फ़कत एक बाग़ को लेना चाहती थी। पहली बात है, बाग़ तो था ही नहीं, एक फदक का जो हुदूद अरबा बयान किया गया है, एक गांव है, करियतुन, एक करिया है, मौजमुल बुल्दान में भी मशकूर है और दीगर कुतुब में भी मशकूर है। एक बाग़ नहीं था, एक गांव था जिसमें कई बागात थे। खैर उसकी तरफ अभी हम नहीं आते क्योंकि उसके ऊपर तवील हमारी गुफ्तगू गुजर चुकी है, लेकिन इसके ऊपर अभी हम देखें कि इन 3 सवालों को ज़रूर बार बार जहन में उभारें, मुतालियात करते हुए तवज्जो रखें। पहला सवाल है कि वो शहीद की गई तो क्यों शहीद की गई। दूसरा सवाल है, वो चाहती क्या थी, जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल अलैहा का हदफ क्या था, वो क्या चाहती थी। नंबर 3, उनका इख्तलाफ और टकराव किससे हुआ, किस बात पर इख्तलाफ हुआ, ये हमारे पास मौजूदात हैं। यहाँ पे एक तस्वीर कशी इस तरह की जाती है कि वो दौर सबसे हसीन दौर था, क्योंकि अहले सुन्नत कुतुब में एक रिवायत वारिद हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये फ़कत अहले सुन्नत कुतुब में और ख़बरे वाहिद है, ख़बरे वाहिद हैं उनके यहाँ और ताबईन के तुरुक से, सहाबा के तुरुक से उनके पास आई है और वो इसको बहुत नशर भी करते हैं क्योंकि उस रवायत की तबलीगात उन्होंने ज़्यादा की, लिहाजा उस रवायत को साबित करने के लिए उनको फिर एक तस्वीर कशी करने पड़ती है उस ज़माने की। और वो एक ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि जिसमें तस्वीर का दूसरा रुख असलन नहीं दिखाते, वो अपने माशरे और अपने लोगों के सामने तो तस्वीर का दूसरा रुख असलन उजागर करते ही नहीं हैं। अब वो हदीस आया उमवी दौर में, क्योंकि हदीसें लिखी ही उमवी दौर में गई हैं, खुलफाए सलासा या खुलफाए अरबा जिन्हें वो अहले सुन्नत खुलफाए राशिदीन के इनवान से इनवान देते हैं, उसमें हदीसें नहीं लिखी गई। हदीसें लिखी गई हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में। उमवी एक बादशाह थे और उन्होंने काफ़ी असलाहत की आलम इस्लाम में, तासुब भी ख़त्म किया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पर लान तान जो होती थी उसे भी ख़त्म किया, उस दौर में हदीसों का सिलसिला शुरू किया। लिहाजा वो बहुत अजमत के कायल हैं, ابن عبدالعزیز کی بہت عظمت کے قائل ہیں اہل سنت، لیکن اموی دور ہے، اس اموی دور میں حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ روایت ہمارے ہاں کتب میں نہیں پائی جاتی. وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد جو میرے بعد ہے، اس کے بعد جو میرے بعد آئے گی. یعنی جتنا زمانہ ابھی دور ہوتا جائے گا اتنی بری حالت ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا زمانہ زمانے رسالت سے قریب تھا اتنی بہتر صورت ہوتی چلی جائے گی. یہ ان کا ایک نظریاتی پہلو ہے. حالانکہ خبر واحد سے نظریہ یا عقیدہ نہیں لیا جاتا، لیکن وہ اس کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ صحابہ کا دور بہترین دور تھا، پھر تابعین کا کیا ہی خوبصورت دور تھا، پھر محدثین کا دور، علماء کا دور، فقہا کا دور. اور جب ہم تاریخ اسلام اٹھاتے ہیں تو اس میں تعجب آور حد تک ہمیں جرائم نظر آتے ہیں، انتہائی تعجب آور. اور بعض ایسے جرائم جو پہلی صدی ہجری میں جنم لیے، وہ جرائم اصلاً اس کے بعد کبھی آئے ہی نہیں، وجود میں ہی نہیں آئے. اس سے پہلے یعنی پہلی صدی ہجری میں جو جرائم رونما ہوئے، وہ بعد کی صدیوں میں اصلاً رونما ہی نہیں ہوئے. لہذا دلالت کے اعتبار سے یہ روایت مطابقت نہیں رکھتی حقائق کے ساتھ. ایک تو مکتبہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد نہیں ہوئی، دوسرا کئی طرق سے وارد نہیں ہوئی، بالکل خبر واحد ہے اور ممکن ہے کہ غریب حدیث ہو. لیکن انہوں نے اس کو اتنا پرچار اس کا کیا، اتنی نشر و اشاعت اس کی کہ وہ ایک قسم کا عقیدہ اس کو بنا بیٹھے ہیں. یقیناً یہ چیزیں عقیدہ بننے والی نہیں ہیں. ہمارے پاس حقائق موجود ہیں، کیونکہ کوئی بھی روایت اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ روایت ہمارے لیے قبول نہیں ہے. اگرچہ ادھر ایک اہم مسئلہ ہے، اہل سنت میں ایک فرقہ قرآنیون کے نام سے پایا جاتا ہے. قرآنیون ایک فکر ہے. پاکستان میں تو بڑے جھگڑے ہیں اہل سنت کے درمیان، پرویزیت، چکڑالوی گروپ اور اس طرح کے اور بہت سارے گروپ ہیں اہل سنت میں. اگرچہ اس کی بنیادیں ہیں تیسری چوتھی صدی ہجری سے اس کی بنیادیں ہیں. قرآنیون وہ یہ کہتے ہیں فقط قرآن حجت ہے، حسبنا کتاب اللہ. اور اصلاً حدیث حجت ہی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں اور وہ کوئی کلام کریں تو وہ کلام براہ راست سنیں، تب بھی حجت نہیں ہے ہمارے اوپر، فقط قرآن حجت ہے. یہ اہل سنت میں ابھی بھی فرقہ پایا جاتا ہے. ان کی کتابیں ہیں، مساجد ہیں، زیادہ تر سلفی تفکر اس طرف پایا جاتا ہے. انہی قرآنیون کا ایک متوسط فرقہ یا طبقہ بھی ہے. ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر براہ راست سنیں تو حجت ہے، واسطوں سے سنیں تو حجت نہیں ہے. یہ قرآنیون کا ایک تفکر ہے. ابھی تو یہ مصر میں بھی پھیل گئے ہیں، عرب دنیا میں پھیل گئے ہیں، اہل سنت میں خطرے کی گھنٹی بن گئے ہیں، اس لیے وہ بڑا اس سے گھبراتے بھی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جو حدیثیں کہتی ہیں کہ روایت کو قرآن پہ پرکھو. ہمارے ہاں تو صحیح سند طرق سے آئیں گے یہ روایتیں. ہمارے ہاں صحیح سند طرق سے یہ معیار آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ اگر تم ایک حدیث سنو تو اس کو کس کی اوپر پرکھو؟ قرآن پہ پرکھو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے مخالف ہے اس کو رد کر دو، یعنی توقف کرو یا اس کو واپس پلٹا دو، انہی کی طرف، صاحب قول کی طرف اسے پلٹا دو. اہل سنت میں فخر الدین رازی معروف متکلم اصولی فقیہ گزرے ہیں، مفسر، معروف مفسر بھی ہیں. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتب میں، لیکن بھرپور انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، کیونکہ سندن ان کے ہاں ضعیف ہے یہ روایت، سندن ان کے ہاں یہ ثابت نہیں، لیکن ذکر کیا ہے انہوں نے اپنی کتب میں. بس ان کے ہاں یہ معیار موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ معیار ہے، اس لیے ہم اس معیار کے مطابق کہ بہترین، خیر القرون، بہترین جو صدیاں ہیں کون سی ہیں؟ قرنی. یہ جو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ روایات اہل سنت میں آئی ہیں، ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے. کیونکہ امام زمان امام مہدی علیہ السلام کا تو ہر کوئی ہی تصور رکھتا ہے، ہر کوئی اس کا قائل بھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں، سوائے قلیل اہل سنت کے، جیسے ابن خلدون اور اس کے جو تابعین ہیں، آج بھی بعض ایسے سلفی حضرات بیٹھے ہیں لیکن بہت قلیل ہیں، کہ جنہوں نے صحیح سند اپنی روایات کا انکار کر کے مہدویت کا انکار کرتے ہیں. لیکن مہدویت کو شیعہ سنی دونوں آئیڈیل ترین زمانہ کہتے ہیں. اگر اس حدیث کو مان لیں تو مہدویت کا نظریہ باطل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخر الزمان میں ہے اور یہ آخر الزمان نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ سب سے بہترین وہ صدی تھی، تو کس طرح سے یہ بہترین ہو سکتی ہے؟ پھر بہترین کا معیار کیا ہے؟ کوئی تو معیار ہوگا. قرآن سے بھی یہ مطابقت نہیں رکھتی. قرآن میں سورہ توبہ، سورہ توبہ آخری زمانے رسالت میں نازل ہونے والی سورہ ہے. 8-9 ہجری کو یہ نازل ہوئی سورہ، یا 10 ہجری کے درمیان میں اس کی آیات نازل ہوئیں. سورہ توبہ چونکہ آخری زمانے رسالت کی سورہ ہے، اس لیے یہ کامل طور پہ اس معاشرے کو بیان کرتی ہے، کامل طور پہ وہ معاشرہ کیسا تھا مدینہ کا. یعنی ہمارے لیے اہم چیز کیا ہے؟ ریاست اسلامی، اور اس ریاست میں بھی سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی آبادی. سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں، سورہ توبہ، کیونکہ یہاں پہ پہلا جو شک و شبہ ایجاد کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی کو شہید کیا جائے؟ مدینہ میں تو کوئی عیسائی یہودی نہیں رہا کرتا تھا. شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا، کافر پہ پابندی ہے. اسی لیے ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ ابو لولو فیروز، جس نے خلیفہ دوم کو قتل کیا، یہ کہاں سے مجوسی آ گیا؟ ایک مجوسی تھا، یہ کیسے مدینہ میں داخل ہو گیا؟ کس نے اسے داخل ہونے کی اجازت دی؟ جبکہ مکہ اور مدینہ میں کوئی عیسائی اور یہودی داخل نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے فرصت مہیا کرے. ادھر رہ نہیں سکتے. یہ پاکیزہ اور امن کی جگہ مکہ اور مدینہ بنائے گئے، یعنی یہ رہائشی جگہیں نہیں ہیں، بالفاظ دیگر یہ عبادتوں کی جگہیں ہیں. اچھا، مدینہ، اب اس دور کا مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال رحلت فرما رہے ہیں، یا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق المقنعہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں زہر سے شہید کیا گیا، یا بعض ہمارے علماء بھی اس کے قائل ہیں، البتہ بعض رحلت کے بھی قائل ہیں، کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، اس سال کیسا مدینہ تھا؟ آیا ایسے عناصر پائے جاتے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے؟ یہ تصویر کشی تو انتہائی بھیانک اور انتہائی عیبدار تصویر کشی ہے، کہ یہ کہہ دیا جائے پورا مکہ مدینہ معاشرہ بہترین تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام ہستیاں موجود تھیں، صرف 4-5 بندے تھوڑے عجیب سے موجود تھے، انہوں نے یہ سارے مسائل کھڑے کیے، انہوں نے یہ سارے فتنے کھڑے کیے، رسول کو بھی پتہ تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، امام علی علیہ السلام کو بھی خبر تھی وہ بھی کچھ نہیں کہتے تھے. یہ تصویر کشی خطرناک تصویر کشی ہے. یہ تو عیب، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ اور اہل کسا کے اندر عیب جوئی کرنے والی بات ہے. ایسی صورت قطعاً موجود نہیں تھی. لہذا اگر یہ کوئی تصویر کشی کرے، سب کچھ ٹھیک تھا، ایک بندے نے سارا یہ کام کر دیا، یا فلاں نے بس یہ کام کر دیا، یا 4-5 بندے تھے، نہ رسول ان کو ختم کر سکے، نہ سزا دے سکے، نہ نکال سکے، نہ ان عناصر کو دبا سکے، تو یہ کامیابی ہے کوئی؟ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام دفاع نہ کریں اپنے گھر کا؟ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام مزاحمت نہ کریں وہاں آ کے؟ لہذا یہ توقع اور یہ تصویر کشی باطل تصویر کشی ہے بلا شک و شبہ، اور اس میں، اس تصویر کشی کو کوئی بھی قائل نہیں ہے، اہل فکر و نظر میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے. اس لیے ہمیں دقت کرنے پڑے گی. اس معاشرے میں ایسے عناصر موجود تھے کہ جو عناصر اس قدر قوت رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی یا ان کی رحلت کے بعد وہ ان کی اس باعظمت بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیں. اتنی قوت کے ساتھ عناصر موجود تھے، اتنی قوت کے ساتھ موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، اتنی قوت کے ساتھ عناصر موجود تھے۔ یہ کوئی بے دعویٰ بات نہیں ہے، بلا دلیل بات نہیں ہے، یہ دعویٰ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن نے ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ پہلی چیز، میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں، انقلاب اسلامی ایران، کہ یہاں پہ انقلاب اسلامی حکومت الہی آئی، اگرچہ قوانین کو نافذ کرنے میں وقت درکار ہے، انقلاب اسلامی آئی اور پاسداران انقلاب اسلامی کے عنوان سے جو لشکر مہدی ایک یا لشکر حکومت اسلامی آپ کہہ لیں، وہ آمادہ ہوا، اس کے پاس قوت موجود ہے، فتوحات اس کی موجود ہیں، کئی مارکے انجام دیے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس اسلامی ریاست کے اندر اتنے عناصر قوی نہیں ہیں کہ وہ بڑی شخصیات کو قتل کر سکے، یا ہیں اتنے بڑے عناصر؟ یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی ایران کے اندر شہید کر دیے جائیں، یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ادھر پچھلے سال ہی کوشش کی گئی، عین وقت پہ پکڑا گیا، جتنے بھی یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، جتنی بڑی شخصیات ہیں، کوئی بھی باہر شہید نہیں ہوا، شہید مطہری، شہید بہشتی، احمد روشن کہ 2010-11 میں جن کو شہید کیا گیا، بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، انرجی ہستی کے، اٹامک انرجی سے تعلق رکھتے تھے، اور جوان 31-31 سال عمر تھی ان کی، شہید کر دیا گیا، کہاں سے شہید ہوئے؟ ادھر اسی ملک کے اندر۔ اس کا یہ مطلب ہے اس ملک کے اندر اتنے قوی عناصر موجود ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو وہ کسی بھی ٹائم اپنا ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا رہبر معظم کی اگر آپ دیکھیں، جمعے میں شرکت کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو، 1 کلومیٹر پیچھے سے چیکنگ شروع ہو جاتی ہے، اگر عناصر اتنے قوی نہ ہوتے ادھر تو چیکنگ ہوتی؟ بس اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے، حکومت آ گئی، فوج بھی بڑی قوی ہو گئی، لشکر بھی بڑی قوی ہو گئے، تو اب عناصر سارے ختم ہو گئے، یہ تو ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں۔ بعین ہی یہ صورت قرآن کریم بیان کرتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، دقت کریں آیت کریمہ کے اوپر، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 101 ہے، سورہ توبہ جو آخر زمانے رسالت میں نازل ہوئی ہے، جو اس دور کے مدینہ کو بتا رہی ہے۔ یہ تصویر کشی کچھ بھی وہاں پہ نہیں تھا، سارے امن سے رہ رہے تھے، بڑے پاکیزہ اور پہنچے ہوئے سارے بزرگ تھے، اور اعلیٰ ترین تقویٰ کی منزلوں کی پر فائز تھے، اور سب کے اوپر یہ حکم لگا دینا، یہ ناانصافی ہے، قرآنی آیات اور حقائق سے ٹکراتی ہے یہ بات۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، منافق آپ جانتے ہیں کفار میں نہیں ہوتے، مشرکین میں نہیں ہوتے، منافق ہمیشہ مسلمانوں میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کہاں ہوگا؟ مسلمانوں میں ہوگا، وَإِلَّا منافق اصطلاح ہی نہیں ہے ان کے لیے، منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بولتا اور کرتا وہ ہے جسے مسلمان پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر وہ ہوتا ہے جس سے مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعریف ہے کہ کرتا وہ ہے جسے تم پسند کرتے ہو، لیکن اس کے باطن میں وہ ہوتا ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، یعنی اسلام نہیں ہے اس کے دل میں۔ لہذا نفاق ہمیشہ پھیلتا ہی مسلمانوں میں، یہ مرض وہ ہے جو مسلمانوں کے اندر سے جنم لیتا ہے، بیرونی طور پہ نہیں آتا، یہ داخلی ایک مرض ہوتا ہے جو باہر سے آیا، ایک مرض ہے جو اندر سے ہی پھوٹا ہے۔ لہذا منافق، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ تم لوگوں کے ارد گرد اعراب جو ہیں، کیونکہ شہر کے آس پاس جو آبادیاں ہیں وہ دیہی آبادیاں ہوتی ہیں، دیہاتی آبادیاں، جیسے ابھی بھی شہروں کے، مثلا یہ قوم مقدسہ میں ہیں، یا پاکستان میں لاہور اسلام آباد لے لیں، وہ شہر ختم ہوتے ہیں، یا پشاور لے لیں، اس کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں وہ دیہی علاقوں کی آبادیاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ ان دیہی علاقوں میں رہنے والے دیہاتیوں کو اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعراب میں مومنین بھی تھے، سورۃ توبہ نہیں یہ بات بیان کی، مومنین بھی تھے لیکن منافقین میں بھی تھے، اشد کفر و نفاق، قرآن نے بیان کیا شدید ترین کفر اور شدید ترین نفاق جن لوگوں میں تھا وہ کون ہیں؟ اعراب، مومنین بھی ہیں ان میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کوئی نہیں ہے اعراب میں، دہی علاقوں میں، لیکن جو منافق تھے وہ بہت کٹر اور بہت شدید منافق تھے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اعراب میں سے بعض، من تبعیض میں ہے، بعض اعراب کیا ہیں؟ منافق ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، واو یہاں پر بیان کر رہی ہے، عطف ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ اہل المدینہ جب کہا تو اس سے مراد مدینہ سے باہر والے لوگ ہیں یا داخل؟ قرآن دیکھیں بہت واضح ہے، تبیان ہے، مفصل ہے، تفصیلی ہے. کہیں یہ گمان نہ ہو اہل مدینہ سے مراد وہ اطراف کی آبادیاں تھیں، اس لیے پہلی کہہ دیا اعراب. پہلی بیان کیا کر دیا؟ اعراب. ومن من حولکم من الاعراب، اس کے بعد کیا؟ منافقون. اور پھر کیا بیان کیا؟ ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اعراب بڑے شدید منافق تھے لیکن اہل مدینہ والے تھوڑے تھے، قرآن نے ان کی صفت بیان کی. اسی لیے روح المعانی میں معروف اہل سنت مفسر ہیں، بہت بڑا نام ہے اہل سنت میں، انہوں نے اس کی ترکیب یہ کی ہے، ومن اہل المدینہ خبر مقدم ہے، مردو علی النفاق یہ مبتدا ہے، قوم مردو اصل میں تھا، یعنی مدینہ کے اندر رہنے والے ایسے افراد ہیں کہ جن میں ایسے ڈھیٹ قسم کے منافق ہیں، ضد باز، ہر درم منافق، مردو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے اصلاً وہ چیز ختم ہی نہ ہو، ضد باندھ لے نا، ہر درمی کے اوپر اتر آئے، انتہائی شدید منافقت. یعنی اعراب سے بھی صفت کو بالاتر ادھر ذکر کیا گیا ہے. اعراب کے بارے میں کہا اشد کفر و نفاقا، اور انہیں کو کیا کہ مردو علی النفاق، ڈٹے ہوئے ہیں، زد باز، ہر درم قسم کے منافق. یہ کہاں پر ہیں؟ یہ اہل مدینہ میں، جس مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں اسی میں ہیں. انہی منافقین نے در حقیقت اس طرح کے تمام امور کو اور سازشی عناصر کو جنم دیا، لہذا اہل مدینہ میں موجود تھے. سنعذبهم مرتين، اب اللہ کا وعدہ دیکھیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، جو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتا وہ ہے نادان انسان. قرآن کریم میں سورہ روم میں بہت ایک خوبصورت جملات ہیں، ان پہ اگر غور کرے تو انسان واقعاً ایک ایمانی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فَصْبِرْ، صبر کرو، صبر، ان وعد اللہ حق، وعد الہی حق ہے، پورا ہو کے رہے گا، فاصبر، تم صبر کرو. ہمارا کام ایمان پر استقامت دکھاتے ہوئے صبر کرنا ہے، بس صبر کریں. صبر یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، صبر یہ کہ اپنے ہدف کی طرف بڑھتے رہیں. فاصبر ان وعد اللہ حق، حق ہے. لہذا یہ منافقین تھے، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، ایک بڑے عذاب کی طرف انہیں پلٹا دیا جائے گا. یہ قرآن سے سورہ توبہ آیت نمبر 101 سے. اس کا یہ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر بھی ایسے سازشی عناصر ہیں اور بڑے قوی عناصر ہیں، اندر سے ہلنے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اہل مدینہ کے اندر بھی ہیں. اور اسی کے ذیل میں الوسی نے چند روایتیں ذکر کی ہیں، بعض نے کہا 36 تھے منافق، بعض نے اور عدد بیان کی ہیں. بخاری مسلم میں تو واضح روایت آ گئی کہ 12 تو یقینی تھے، 12 منافقین یقینی تھے. البتہ قرآن نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، مردوا علی النفاق آگے آیت ہے، لا تعلمهم، آپ نہیں انہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، دو مرتبہ عذاب دیں گے. یہ ایک مشکل ترین تفسیر ہے، اس کی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور مشکل تفسیر ہے کہ مرتين سے کیا مراد ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 1 سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ والی باتیں ٹکراتی ہیں. اتنے قوی عناصر تھے، دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری دلیل وہ صحیح سنت روایت ہے جو اہل سنت میں وارد ہوئی ہے، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، تو علی شرط الشیخین ہیں، بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا، اور وہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا، زر بن حبیش نے یہ نقل کیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ لا یحبک الا مؤمن، فقط مومن آپ سے محبت رکھے گا، ولا یبغضک الا منافق، فقط منافق آپ سے بغض رکھے گا. ایک معیار ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بغض علی موجود تھا اس دور کے اندر، انہی اہل مدینہ کے اندر بغض علی موجود تھا، اور خود صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ہم نے ادھر سے پڑھنی بھی ہے کہ میرے پاس یہ سامنے صحیح مسلم موجود ہے جو دار السلام کی چھپی ہوئی ہے ریاض سے، اور اسی سے ہم نے باب ہے کتاب الجہاد والسیر کا، اور اس میں 16 نمبر باب ہے، اور اس 16 نمبر باب کی روایتیں ہیں، ان روایتوں میں آئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کہ بغض علی موجود تھا یا نہیں تھا، اس کے متعلق باتیں مل جاتی ہیں. بہرحال ایک معیار، اس سے یہ دوسری دلیل حدیث سے ہوگی، منافق اور بغض علی موجود تھا. تیسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن درجے کی روایت ہے یہ، اور یہ روایت البانی نے اپنی کتاب میں جامع الصغیر میں، اس نے کتاب ہے جامع الصغیر، اس میں اس کو صحیح الجامع الصغیر نام ہے، کتاب کا نام ہے صحیح الجامع الصغیر، اس میں اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، یعنی قابل قبول ہے، صحیح درجے کی یہ روایت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالمتم، یا اس طرح سے بھی کلمات آئے، انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم، یعنی میں جنگ ہوں اس کے لیے، مجھ سے توقع نہ خیر کی رکھے، مجھ سے کوئی محبتوں کی توقع نہ رکھے جس سے تم نے جنگ کی. یعنی معیار دوستی و دشمنی خود یہ پنجتن ہیں. یہ کیوں امت کو بتا رہے ہیں رسول اللہ؟ آخر بقیہ کے لیے تو اس طرح سے الفاظ وارد نہیں ہوئے. انا حرب لمن حاربتم یا انا حرب لمن حاربکم اصلا کسی ایک فرد کے لیے بھی روایات میں شیعہ سنی نہیں آیا، فقط ان کے لیے آیا. کیوں آخر؟ اور قابل قبول روایت ہے یہ. لہذا یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس وقت یہ عناصر تھے کہ ان سے دشمنی کی جائے. آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم دکھا رہے ہیں؟ جناب سیدہ داخل ہوتی ہیں ازواج کے سامنے، صحابہ بیٹھے ہوتے اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اجلسہا مجلسہو، جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کے احترام کے لیے آگے بڑھتے، اور ان کو پھر اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے. یہ تو ابھی بھی ہم ادھر جم بیٹھا ہے، اگر کوئی ایک دوست بھی دوسرے دوست کے لیے اس طرح کا سلوک کرے تو غیر معمولی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اس کے نزدیک، یعنی جس نے یہ سلوک کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جب وہاں پہ ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو گھر کا احترام بجا لاتے امت کے سامنے، آیت تطہیر ان کے سامنے پڑھتے پوری امت کے سامنے، یعنی اس گھر کی تعظیم رسول اللہ سب کے سامنے کیوں فرما رہے ہیں؟ آیت تطہیر بار بار ان کی شان کے لیے پڑھا کرتے امت کے سامنے. کئی افراد سے نقل ہے شیعہ سنی کتب میں، صحیح سند اہل سنت کتب میں آیت تطہیر کا نزول آیا ہے کہ انہیں اکٹھا کیا اور کہا کہ ہاؤلائے عطرتی، یا یہی وہ پاکیزہ پاک اور طاہر ہستیاں ہیں. امت کو تعلیم ہے یہ، اور یہ تعلیم اتنی شدت سے دی کہ یہ فقط غیر معمولی احترام، ان کے علاوہ کسی ہستی کا نہیں ہے. شیعہ سنی کتب میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو احترام ان پنجتن کا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنی آل اولاد یا کسی اور کے لیے بھی اس طرح کیا ہو. بزرگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے اصحاب صحابہ کرام موجود تھے، ان کے اوپر احسانات جن خواتین کے بچپنے میں رہے ہیں وہ موجود تھیں، ام ایمن جیسی ہستیاں موجود تھیں، کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احترام نہیں کیا، یہ امت کو تعلیم تھی. کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ایسے عناصر تھے امت کے اندر کہ جو اس تعظیم کو پامال کریں، جو اس حرمت کو پامال کریں. یہ واضح ہمارے پاس نشاندہی موجود ہے، اور آج بھی امت کے اندر ایسا ہی ہے. ابھی بھی بعض ایسے افراد ہیں یزید کی حمایتیں کرتے ہیں، ابھی بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ انہیں چڑ ہے نام علی سے، ان کے دلوں کے اندر بغض پایا جاتا ہے. اگرچہ قلیل ہیں ایسے افراد، اہل سنت سارے ایسے نہیں ہیں، بلا شک و شبہ ایسے نہیں ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد موجود ہیں. قرآن کہہ رہے اہل مدینہ میں منافق تھے. وہ نفاق کیا تھا؟ وہ نفاق یہ تھا کہ توحید کو نہیں مانتے. وہ نفاق کیا تھا؟ کیونکہ نفاق کے اسباب کئی ہیں. بغض علی نفاق کا سبب ہے، بغض علی ایک منافقت ہے. گھرانے اہل بیت علیہ السلام سے نفرت منافقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی منافقت ہے. ادھر اہل مدینہ والے منافقین، وہ کس نوعیت کے منافقین؟ یا نبوت میں شاکی تھے، شک کرتے تھے، یا اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بغض رکھتے تھے. بس ہمیں یہاں سے ان شواہد سے یہ پتہ لگا کہ اس وقت ایسے عناصر موجود تھے قوت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حملہ آور ہوں، جیسا کہ وادی عقبہ کا واقعہ ہے کہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سخت سازش کی گئی. اس کا تذکرہ تو یہاں پر ہے بخاری مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور سازش کرنے والوں میں بڑے بڑے افراد موجود تھے. جناب حذیفہ اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے چہرے پہچان لیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھپا کے رکھو، کسی کو مت خبر دو. اور بعض افراد بار بار پوچھتے تھے میرا نام تو ان میں نہیں ہے کہیں، میرا نام تو ان میں موجود نہیں ہے. یہ سارے عناصر کیا بتاتے ہیں؟ اتنے قوی عناصر موجود ہیں اہل مدینہ میں منافقت کے کہ وہ مردو علی النفاق، کہ ان کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا ایمان، اور انہوں نے یہ عناصر آ کے ٹکرائیں گے، ان چیزوں سے ٹکرائیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ان ہستیوں سے ٹکرائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اسوہ کے طور پہ پیش کی. ان میں سے ہم جس کا آغاز کریں گے، یہ تو مدینہ کی صورتحال تھی جو آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اسی کے عناصر ہیں. جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، واقعہ کربلا ہوا، خانہ کعبہ گرا دیا گیا، مدینہ صحابہ کی ناموسوں کے ساتھ حلال کر دیا گیا 10 دنوں کے لیے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے اور گدھے اور خچر باندھے گئے. اور آج بھی بعض انڈیا پاکستان میں بعض ایسے مولوی بیٹھ کے یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ خیر القرون ہے؟ کون سی 1400 سالوں میں، کس صدیوں میں اسی طرح سے کعبہ گرا؟ نواس رسول کو اس طرح بے حرمتی کر کے انہوں نے نواس رسول کی شہید کی اور سروں کو پورے عالم اسلام میں پھیلایا، ان کی بیٹیوں کو اور خانوادے اور گھرانے کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا. جی یہ خیر القرون ہے؟ خانہ کعبہ کی بے حرمتی، اور قبر میں آج تک قبر رسول کے ساتھ گھوڑے گدھے باندھے گئے ہیں. یہ جسے اہل سنت خیر القرون کہتے ہیں، اس میں یہ واقعات ہوئے. ساری پکڑ کے حدیثیں جلا دی گئیں. آج ایک حدیث کی کتاب کو جلا کے دکھائیں، اس کے بعد کبھی حدیث کی کتابیں جلائی گئیں، یہ خیر القرون ہے. صحابہ نہیں صحابہ کو قتل کیا، اس کے بعد کبھی یہ واقعہ ہوا؟ لہذا خیر القرون کس طرح سے یہ حقائق سے ٹکراتی ہے یہ بات؟ یہ حقائق کے اوپر مشتمل بات نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا اتنے شدید قوت کے ساتھ یہ عناصر موجود تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیں. اور اس کے بقیہ ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کے، وہ دعویٰ کیا تھا جناب سیدہ کا، اور کیوں کیا انہوں نے دعویٰ؟ اہل بیت علیہ السلام تو اپنے گھر کا سارا مال دے دینے والے ہیں، ادھر مطالبہ کرنے والے ہیں. یہاں پہ سوچنا چاہیے، عقل سے انسان کام لے کہ وہ ہستیاں کہ جو اپنے گھر میں کچھ رکھتے نہیں ہیں، سب کچھ سائل کو دے دیتے ہیں، آخر یہاں پر کیوں وہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.